السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکی فوج کے ایک اعلیٰ اہلکار نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا یا وہاں انسداد دہشت گردی پر مامور امریکی افواج کے مستقبل کے بارے میں بات کرنا جلد بازی پر مبنی ہوگا. اور طالبان کے دوحہ میں ترجمان نے بتایا ہے کہ امریکہ اور طالبان وفود کے درمیان دوحہ میں گزشتہ رات کے مذاکرات میں مزید پیش رفت ہوئی ہے. لیکن وائس آف امریکہ کے نمائندے کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں ماحول اور موڈ کچھ تبدیل ہو گیا ہے. پاکستان نے زمین سے زمین پر ہدف کو نشانہ بنانے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے. رواں سال کیا جانے والا یہ دوسرا میزائل تجربہ ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے متنازعہ جموں کشمیر پر کیے گئے حالیہ اقدامات کے نتیجے میں اسلام آباد اور نئی دہلی کے لیے دو طرفہ بات چیت سے آگے بڑھنا اب ممکن نہیں رہا ہے. بھارتی کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سینکڑوں وکلاء نے جمعرات کے روز ایل او سی کی طرف مارچ کیا. بھارت نے کشمیر سے متعلق پاکستان کے بیانات پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے اور یہ کہتے ہوئے ان کی مذمت کی ہے کہ یہ جھوٹ اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے. بھارت کے شمال مشرقی ریاست آسام میں تقریباً 40 لاکھ افراد میں تشویش اور افراتفری بڑھ رہی ہے کہ انہیں بھارتی شہری نہیں مانا جائے گا حالانکہ وہ عشروں سے اس ملک میں رہ رہے ہیں. شام کے صوبے ادلب میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے پر فضائی حملے سے 9 شہری ہلاک ہو گئے ہیں. اور امریکہ نے ایران کے 2 نیٹ ورکس پر پابندیاں لگا دی ہیں. برازیل میں واقع دنیا کے سب سے بڑے برساتی جنگل ایمیزون کے کئی حصے شدید آتش زدگی کی لپیٹ میں ہیں. برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن یورپی یونین سے کسی معاہدے کے بغیر علیحدگی سے قبل پارلیمنٹ کو معطل کرنا چاہتے ہیں، تاہم حزب اختلاف کی جانب سے اس کی شدید مخالفت اور احتجاج سامنے آ رہا ہے. یہ تھی شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. امریکہ اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. وہیں امریکی فوج کے ایک اعلیٰ اہلکار نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا یا وہاں انسداد دہشت گردی پر مامور امریکی افواج کے مستقبل کے بارے میں بات کرنا جلد بازی پر مبنی ہوگا. جوائنٹ چیف آف اسٹاف میرین جنرل جوزف ڈینفرڈ نے بدھ کو پینٹیگون میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ وہ فی الوقت افغانستان سے امریکی فوج کے لیے انخلا کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. جنرل ڈینفرڈ نے اس توقع کا اظہار کیا کہ امن سمجھوتا جوں کہ توں قسم کی صورتحال کو تبدیل کرے گا جو 18 برس طویل تنازع کے حل کے لیے درکار ہوگا. انہوں نے کہا کہ کسی بھی سمجھوتے کی بنیاد شرائط پر مبنی ہوگی اور یہ بات ضروری ہے کہ افغانستان کو دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ بننے دیا جائے جہاں سے امریکہ کے خلاف حملے ہوں. اور طالبان کے دوحہ میں ترجمان سہیل شاہین نے بتایا ہے کہ امریکہ اور طالبان وفود کے درمیان دوحہ میں گزشتہ رات کے مذاکرات میں مزید پیش رفت ہوئی ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اہم بہتری ہوئی ہے اور ایک اور ملاقات کل مقامی وقت کے مطابق 1 بجے ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ ملا عبد الغنی برادر اور سفیر خلیلزاد نے بھی گزشتہ رات کے اجلاس میں شرکت کی ہے. طالبان کے ایک سابق عہدیدار اکبر آغا نے کہا ہے کہ دونوں فریقوں نے معاہدے کے تمام نکات پر اتفاق کیا ہے لیکن اب طالبان اور امریکی عہدیدار معاہدوں پر دستخطوں کے بعد 5,000 طالبان قیدیوں کی رہائی پر بات کریں گے. اسی اثنا میں افغانستان میں نیٹو کے سینئر نمائندے نیکولس کا کہنا تھا کہ نیٹو افغانستان نہیں چھوڑ رہی اور یہ تنظیم افغان نیشنل سیکیورٹی اور دفاعی فوجوں کی مدد اور وہاں قیام کے وعدے کی پابند ہے. وہ افغانستان میں اقوام متحدہ کی ایک ماڈل کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. اور وائس آف امریکہ کے نمائندے کے مطابق بظاہر ماحول اور موڈ کچھ تبدیل ہو گیا ہے. منگل کو لگ رہا تھا کہ جیسے کسی بھی لمحے امن معاہدہ طے پا جائے گا جبکہ بدھ کے روز اس سلسلے میں کسی فریق کی جانب سے جلدی نظر نہیں آئی. تجزیہ کاروں کے بقول القاعدہ سے قطع تعلق کی شرط طالبان کے لیے کڑوی گولی ثابت ہو رہی ہے، جبکہ امریکہ چاہتا ہے کہ طالبان ہر صورت میں شرط قبول کر لیں کہ وہ القاعدہ، داعش اور دیگر بین الاقوامی جہادیوں کو امریکہ کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں کر دیں گے۔ دوحا میں موجود وائس آف امریکہ کے نمائندے ایوب خاورین نے بتایا ہے کہ مذاکرات کا ماحول منگل کو نسبتاً بدھ کے بدلا بدلا نظر آیا ہے۔ منگل کو لگ رہا تھا کہ امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد کسی بھی لمحے افغانستان روانہ ہو جائیں گے، جہاں وہ طالبان کے ساتھ طے پانے والی شرائط اور معاہدے پر افغانستان کی حکومت اور اتحادیوں کو اعتماد میں لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اگرچہ توقع اب بھی موجود ہے کہ مسٹر خلیل زاد کوئی معاہدہ طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن بدھ کو ان کے الفاظ میں فریقین کے مذاکرات کاروں کا وہ موڈ نظر نہیں آیا جو منگل کے روز تھا۔ پاکستان نے زمین سے زمین پر ہدف کو نشانہ بنانے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ رواں سال کیا جانے والا یہ دوسرا میزائل تجربہ ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ رات کی تاریکی میں زمین سے زمین پر 290 کلومیٹر فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بیلسٹک میزائل متعدد قسم کے جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے متنازع جموں و کشمیر پر کیے گئے حالیہ اقدامات کے نتیجے میں اسلام آباد اور نئی دہلی کے لیے دو طرفہ بات چیت سے آگے بڑھنا اب ممکن نہیں رہا ہے، اور بھارتی زیر انتظام کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سینکڑوں وکلاء نے جمعرات کے روز ایل او سی کی طرف مارچ کیا، جنہیں پولیس نے حد بندی لائن کے قریب جانے سے روک دیا۔ وکلاء کی طرف سے جمعرات کو احتجاجی ایل او سی توڑنے کا اعلان کیا گیا تھا، اور بھارت نے کشمیر سے متعلق پاکستان کے بیانات پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے اور یہ کہتے ہوئے ان کی مذمت کی ہے کہ یہ جھوٹ اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار کے مطابق یہ بیانات انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ ان خبروں کی تفصیلی رپورٹس ہمارے پاس ہیں جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور بھارت کے شمال مشرقی ریاست آسام میں تقریباً 40 لاکھ افراد میں تشویش اور افراتفری بڑھ رہی ہے، جنہیں خوف ہے کہ انہیں بھارتی شہری نہیں مانا جائے گا، حالانکہ وہ عشروں سے اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ غیر قانونی تارکین کو اکھاڑنے کی مہم میں عہدیدار ہفتے کے روز ریاست کے حقیقی شہریوں کی حتمی فہرست شائع کر رہے ہیں۔ غیر قانونی تارکین کو شناخت کرنے کے عمل کو وزیراعظم نریندر مودی کی ہندو قوم پرست پارٹی کی مضبوط پشت پناہی حاصل ہے۔ ریاست کے 33 لاکھ رہائشیوں سے، جن میں بیشتر غریب اور ان پڑھ ہیں، کہا گیا ہے کہ وہ اپنے دستاویزات دکھائیں کہ وہ یا ان کے آبا و اجداد مارچ 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی سے پہلے آسام میں مقیم تھے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے۔ شام کے صوبے ادلب میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے پر فضائی حملوں سے 9 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق شام کے شمال مغربی علاقے مارات النعمان نامی علاقے میں فضائی حملے کیے گئے، جہاں سے ہزاروں افراد گزشتہ 2 ہفتوں میں حملوں کے ڈر سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ فضائی حملوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان حملوں میں روس یا شام کے طیارے استعمال ہوئے ہیں، جبکہ اس کارروائی میں کم از کم 9 شہری ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ امریکہ نے ایران کے 2 نیٹ ورکس پر پابندیاں لگا دی ہیں، جن کے متعلق اس کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق ایرانی حکومت سے ہے اور وہ خود کو پردے میں رکھ کر زیادہ تر ایرانی افواج کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خزانہ نے بدھ کے روز کہا کہ ان میں سے ایک نیٹ ورک ایرانی شہری حامد دہقان کے زیر نگرانی چلایا جا رہا ہے، اور وہ ایل ایل سی کے سی ای او ہیں، اور وہ اب تک صنعت اللہ کے مینیجر ہیں اور چیئرمین بورڈ کے رکن ہیں۔ برازیل میں واقع دنیا کے سب سے بڑے برساتی جنگل ایمیزون کے کئی حصے شدید آتش زدگی کی لپیٹ میں ہیں۔ یہ جنگل برازیل سمیت 8 ملکوں اور علاقوں میں پھیلا ہوا ہے۔ ایمیزون کا 40% حصہ برازیل میں ہے، جو آتش زدگی سے زیادہ متاثر بھی ہوتا ہے۔ برازیل کی حکومت آگ بجھانے کی کوششیں کر رہی ہے اور فوج کے ہزاروں اہلکار آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن یورپی یونین سے کسی معاہدے کے بغیر علیحدگی سے قبل پارلیمنٹ کو معطل کرنا چاہتے ہیں، تاہم حزب اختلاف کی جانب سے اس کی شدید مخالفت اور احتجاج سامنے آ رہا ہے۔ بدھ کی رات برطانیہ کے دارالحکومت لندن سمیت متعدد شہروں میں ہزاروں افراد نے مظاہرے کیے اور وزیراعظم بورس جانسن کے ممکنہ اقدام کے خلاف نعرے بازی کی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان نے زمین سے زمین پر ہدف کو نشانہ بنانے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ رواں سال کیا جانے والا یہ دوسرا میزائل تجربہ ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد سے علی رانا نے یہ رپورٹ دی ہے۔
پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ رات کی تاریکی میں زمین سے زمین پر 290 کلومیٹر فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ غزنوی بیلسٹک میزائل متعدد قسم کے جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے قبل پاکستان نے 23 مئی کو شاہین 2 نامی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا، اور یہ میزائل جوہری اور روایتی دونوں طرح کے وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ میزائل 1500 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر کہتے ہیں کہ پاک بھارت کشیدہ حالات میں ایسا تجربہ ایک پیغام رکھتا ہے۔
وہ موقع پر اگر آپ کسی بھی اسٹریٹجک ویپن کا ٹیسٹ کرتے ہیں، خواہ میزائل ہو، خواہ وہ آپ کا کوئی نیوکلیئر ٹیسٹ ہو، یا اس کے علاوہ کسی بڑے جگہ پر یا اپنی موومنٹ دکھاتے ہیں اسٹریٹجک ایسٹس کی، تو اس سے ایک میسج کنوے کرنا ہوتا ہے کہ وی آر سیریس اینڈ وی آر پریپیئرنگ۔
میجر جنرل آصف غفور کے بقول صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی طرف سے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کرنے والی ٹیم کو مبارکباد دی گئی۔ پاکستان اور اس کے پڑوسی ملک بھارت کے درمیان حالیہ دنوں میں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کا یہ تجربہ اہمیت کا حامل ہے۔ یاد رہے کہ بھارت نے 5 اگست کو جموں کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔ حالیہ عرصے میں بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے ایک بیان میں جوہری ہتھیار پہلے استعمال نہ کرنے کی پالیسی تبدیل کرنے کا عندیہ بھی دیا تھا۔ بریگیڈیئر سعد نذیر کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں ایسے تجربات سے دنیا کے دوسرے ممالک متوجہ بھی ہوتے ہیں۔
جو نیوٹرل ملک ہے یا جو اس خطے کے امن میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو وہ بھی الرٹ ہو جاتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ بڑھ رہا ہے اور ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں، تو اس میں اگر کوئی میڈیشن کا یا سفارتکاری کی ضرورت ہو تو وہ ڈی اسکلیشن کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اس تجربے کے حوالے سے پہلے آگاہ کیا تھا۔
Yes, we were aware about the test. As per the established CBMs, we were informed about the test by Pakistan.
پاکستان کے پاس اس وقت مختلف اقسام کے میزائل موجود ہیں، جن میں 50 کلومیٹر کی رینج والے ہدف سے لے کر 2750 کلومیٹر کی رینج والے شاہین 3 میزائل شامل ہیں۔ پاکستان کے بیلسٹک میزائل اور کروز میزائل ہر قسم کے روایتی و غیر روایتی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ علی رانا، اردو VOA، اسلام آباد۔
بھارت نے کشمیر سے متعلق پاکستان کے بیانات پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے، اور یہ کہتے ہوئے ان کی مذمت کی ہے کہ یہ جھوٹ اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار کے مطابق یہ بیانات انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے یہاں ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ کشمیر کے تعلق سے پاکستان کا رویہ غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ان کے بقول کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، لہذا بھارت ایسے بیانات کی مذمت کرتا ہے۔
دی سٹیٹمنٹس انکلوڈ ریفرنسز ٹو جہاد اینڈ ٹو انسائٹ وائلنس ان انڈیا۔ دس از انٹینڈڈ ٹو پروجیکٹ این الارمسٹ سچویشن وچ از فار فرام the ground realities۔
رویش کمار کہہ رہے تھے کہ ان بیانات میں جہاد اور بھارت میں تشدد بھڑکانے کا ذکر ہے، اس کا مقصد صورتحال کو خطرناک بنا کر پیش کرنا ہے جو کہ زمینی سچائیوں سے دور ہے۔ پاکستان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے الفاظ میں دنیا نے اس کے اشتعال انگیز اور بے بنیاد بیانات دیکھے ہیں جو کہ جھوٹ اور فریب پر مبنی ہیں۔ پاکستانی کمانڈوز کی جانب سے مبینہ طور پر بھارتی آبی حدود میں در اندازی اور دہشت گردانہ حملوں کی کوششوں کے اندیشے کے بعد گجرات میں بندرگاہوں پر ہائی الرٹ کے سلسلے میں رویش کمار نے کہا کہ حکومت کو دہشت گردوں کی در اندازی کی اطلاع ملی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو ایک عام پڑوسی کی مانند برتاؤ کرنا چاہیے، معمول کی بات چیت اور معمول کی تجارت کرنی چاہیے۔ ان کے الفاظ میں، ہم چاہیں گے کہ پاکستان پڑوسی ملکوں میں دہشت گردوں کو نہ بھیجے۔ یاد رہے کہ پاکستان بھارت کے اس قسم کے تمام الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ پاکستان کی انسانی حقوق کی وزیر شیریں مزاری کی جانب سے اقوام متحدہ کو مکتوب سال کرنے کی خبروں پر رویش کمار نے کہا کہ خط اس کاغذ کے لائق بھی نہیں ہے جس پر وہ لکھا گیا، اور ہم اس کو کسی بھی قسم کے رد عمل کے قابل نہیں سمجھتے۔ بھارت کا یہ رد عمل دونوں ملکوں میں بڑھتی کشیدگی کے درمیان اور پاکستان کی جانب سے زمین پر مار کرنے والے میزائل غزنوی کا تجربہ کرنے کے روز آیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے متنازعہ جموں کشمیر پر کیے گئے حالیہ اقدامات کے نتیجے میں اسلام آباد اور نئی دہلی کے لیے دو طرفہ بات چیت سے آگے بڑھنا اب ممکن نہیں رہا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعرات کو ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان کرتارپورہ راہداری کے منصوبے کی تکمیل اور اسے کھولنے کے عزم پر قائم ہے۔ ترجمان محمد فیصل کا کہنا تھا کہ کرتارپورہ راہداری سے متعلق دونوں ملکوں کے تکنیکی ماہرین کا اجلاس 30 اگست کو پاک بھارت سرحد پر ہوگا۔ یاد رہے کہ پاکستان نے گزشتہ سال سکھ برادری کے لیے کرتارپورہ راہداری کھولنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک میں سکھوں کے مذہبی پیشوا بابا گرو نانک کے 550ویں یوم پیدائش کے موقع پر کرتارپورہ راہداری منصوبہ مکمل کرنے پر اتفاق ہوا تھا۔ کرتارپورہ راہداری سے متعلق اجلاس ایک ایسے وقت ہوگا جب بھارت نے جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت بدل دی ہے۔ اس اقدام کے بعد پاکستان نے بھارت کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو محدود کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان سمجھوتا ایکسپریس بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاک بھارت کشیدگی میں کرتارپور راہداری پر بات چیت کا جاری رہنا ایک مثبت امر ہے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے،
جب دو ممالک کے درمیان تعلقات ذرا سرد بوری کا شکار ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چینلز ضرور کھلے رکھے جاتے ہیں تاکہ بالکل ہی بات چیت جو ہے وہ بند نہ ہو سکے۔ کرتارپور کوریڈور کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ کم از کم ایک آدھ چینل ہندوستان کے ساتھ کھلا رہنا چاہیے۔
دوسری طرف پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل کا کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے متنازع جموں و کشمیر سے متعلق کیے گئے یک طرفہ اقدامات کے بعد اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان دو طرفہ بات چیت سے معاملات کو حل کرنا ممکن نہیں رہا ہے۔
پاکستان تو کبھی بائی لیٹرلزم سے پیچھے نہیں ہٹا، ہم تواتر سے بائی لیٹرل گفتگو کا سپورٹ کرتے رہے، ہندوستان نہیں مانا۔ اب نہیں مانا اس اقدام کے بعد تو آپ نے فارن منسٹر کا بیان دیکھ لیا، پرائم منسٹر کا بیان دیکھ لیا، آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے بائی لیٹرلی۔ وہ تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، تو آگے کیسے چلیں؟
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری بھارتی اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے اس کا نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ فیصل کے بقول بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا مسلسل 25ویں روز بھی بیرونی دنیا سے رابطہ معطل ہے۔ ان کے بقول وادی میں ناکہ بندی جاری ہے اور بین الاقوامی برادری کی مذمت کے باوجود بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں ان اقدامات کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سینکڑوں وکلاء نے جمعرات کے روز ایل او سی کی طرف مارچ کیا، جنہیں پولیس نے حد بندی لائن کے قریب جانے سے روک دیا۔ وکلاء کی طرف سے جمعرات کو احتجاجی ایل او سی توڑنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ مظفر آباد سے روشن مغل نے یہ رپورٹ دی ہے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مختلف سیاسی اور مذہبی تنظیموں کی طرف سے بھارتی کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے جنگ بندی لائن کی طرف احتجاجی مارچ کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے جمعرات کے روز جنگ بندی لائن کی طرف مارچ کرنے والے سینکڑوں وکلاء کو سردی قصبے چکوٹھی تک پہنچنے سے روک دیا۔ دارالحکومت مظفر آباد اور دیگر اضلاع سے آنے والے وکلاء کو پولیس نے کنٹرول لائن سے 10 کلومیٹر دور چناری قصبے کے قریب روک لیا۔ وکلاء کی طرف سے پولیس کے خلاف مزاحمت بھی کی گئی اور نعرے لگائے گئے۔ وکلاء مارچ میں شامل مظفر آباد کے ایک وکیل وقار کاظمی نے کہا،
ایک وحدت ہے اور یہ ناقابل تقسیم وحدت ہے جس پر پاکستان اور ہندوستان نے زبردستی کو کمپرومائز کر لیا ہے اور یہ تقسیم کر دیا ہے، لیکن ہم اس تقسیم کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جلسہ ہمارے ساتھ آ رہا ہے، پولیس اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہے۔ ہم لیکن کچھ وکلاء جو ہیں وہ پولیس کو بھی کراس کر کے آگے کی سرم چکوٹی کی سمت جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ اور
ضلع جیلم ویلی کے اسسٹنٹ کمشنر سارم اوان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایل او سی پر صورتحال خطرناک ہے اور بھارت کی طرف سے فائرنگ کا خطرہ ہے۔
اگر کوئی وہ دشمن کا پتہ ہے، کسی کی مکاری کا کوئی آئیڈیا ہے، کسی کا اگر کوئی لیٹس سپوز کوئی اس طرح کا کراس فائر ہو جاتا ہے، وہ اٹیک کر دیتے ہیں، کون ذمہ دار؟
حکام کے مطابق جمعرات کے روز ضلع کوٹلی کے نکیال سیکٹر میں دونوں افواج کے درمیان گولہ باری کا تبادلہ ہوا، جبکہ پانڈو سیکٹر میں بھی فائرنگ ہوئی۔ بھارت کی طرف سے 5 اگست کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور بھارتی کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جنگ بندی لائن کی طرف احتجاجی مارچ بھی کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے شرکا کو جنگ بندی لائن کی طرف اس لیے بڑھنے سے روک دیا جاتا ہے کہ بھارتی فوج کی طرف سے ان پر فائرنگ کی جا سکتی ہے۔ روشن مغل، اردو وی او اے، مظفر آباد۔
امریکہ اور افغان طالبان کے نمائندوں کے درمیان دوحہ میں جاری امن مذاکرات کے نوے مرحلے میں بدھ کے روز وائس آف امریکہ کے نمائندے کے مطابق بظاہر ماحول اور موڈ کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔ منگل کو لگ رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے امن معاہدہ طے پا جائے گا، جبکہ بدھ کے روز اس بارے میں کسی جانب جلدی نظر نہیں آئی۔ تجزیہ کاروں کے بقول القاعدہ سے قطع تعلق کی شرط طالبان کے لیے کڑوی گولی ثابت ہو رہی ہے، جبکہ امریکہ چاہتا ہے کہ طالبان ہر صورت میں یہ شرط قبول کریں کہ وہ القاعدہ، داعش اور دیگر بین الاقوامی جہادیوں کو امریکہ کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی اسد حسن کی ایک رپورٹ۔
دوحہ میں موجود وائس آف امریکہ کے نمائندے ایوب خابرین نے بتایا کہ مذاکرات کا ماحول منگل کی نسبت بدھ کو بدلا بدلا نظر آیا۔ منگل کو لگ رہا تھا کہ امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد کسی بھی لمحے افغانستان روانہ ہو جائیں گے، جہاں وہ طالبان کے ساتھ طے پانے والی شرائط و معاہدے پر افغانستان کی حکومت اور اتحادیوں کو اعتماد میں لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اگرچہ توقع تو اب بھی موجود ہے کہ مسٹر خلیل زاد کوئی معاہدہ طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن بدھ کو ان کے الفاظ میں فریقین کے مذاکرات کاروں کا وہ موڈ نظر نہیں آیا جو منگل کے روز تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بظاہر لگتا ہے کچھ معاملات بالخصوص القاعدہ کے ساتھ طالبان کا تعلق مشکل پیدا کر رہا ہے۔ کامران بخاری سینٹر فار گلوبل پالیسی سے وابستہ سینئر فیلو ہیں، وہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں انتہا پسندی سے متعلق پروگرام سے بھی وابستہ ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں اس بات پر حیرت نہیں ہے کہ مذاکرات کی رفتار اور مزاج بدل رہا ہے۔
وہ میں نہیں سمجھتا کہ طالبان وہ امریکہ کو گارنٹی دے سکتے ہیں، کیونکہ طالبان جو ہے وہ دو فرنٹ وار کی طرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں جاتے ہوئے۔ جب امریکی فورسز اگر نکل جائیں گی معاہدے کے بعد، ایک طرف داعش کے خلاف، کیونکہ داعش طالبان کی جو ہے وہ کمپیٹیٹر ہے، القاعدہ کی کمپیٹیٹر ہے، اور اس وقت جو ہے طالبان داعش سے لڑنے کے لیے القاعدہ کا ساتھ ان کے لیے وہ اپنے ان کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ضروری ہے، وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ دوسری جانب جو ہوگا جنگ، وہ ہوگی ان کے جو افغان دڑے ہیں جو حکومت کے اندر شامل ہیں یا سسٹم کے اندر ہیں، جو ریجنل وار لارڈز ہیں.
افغان امور پر گہری نظر رکھنے والے پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار طاہر خان نے گزشتہ روز وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا تھا کہ اگرچہ مذاکرات کسی معاہدے کی طرف بڑھتے نظر نہیں آتے لیکن یہ دیکھنا اب بھی باقی ہے کہ آیا طالبان القاعدہ کے بارے میں کوئی یقین دہانی کراتے ہیں کہ وہ اس گروپ کو افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے, وہ بھی ایسے وقت میں جب طالبان شورا کی ہدایت پر ان کے مذاکرات کاروں نے القاعدہ کے خلاف امریکہ کی خواہش کے باوجود مذمتی بیان جاری نہیں کیا.
جو مذاکرات کا سلسلہ یہ مطالبہ تھا کہ وہ القاعدہ کی مذمت کرے, وہ داعش کی مذمت کرے, وہ اس طرح دیگر گروپوں کی, لیکن طالبان نے اس سے انکار کر دیا. القاعدہ کو ابھی تک طالبان ہی کو اپنے وہ امیر کو اپنا امیر سمجھتے ہیں.
تجزیہ کار امریکہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ اور سینئر ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گرام کے بیانات کو بھی اہمیت دے رہی ہیں. صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ انہیں افغانستان سے اپنی افواج کو نکالنے میں کوئی جلدی نہیں ہے, جبکہ سینیٹر لنڈسے گرام نے اتوار کو ٹیلی ویژن سی بی ایس کے ساتھ ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ کو تجویز دی تھی کہ وہ افغانستان میں امریکی افواج کی تعداد 8600 سے کم نہ کریں. ان کے بقول طالبان کی نہ تو نیت ہے اور نہ اہلیت کہ وہ افغانستان میں امریکہ کے مفادات کا تحفظ کر سکیں. تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بیانات بھی بدلتے ہوئے ماحول کا اشارہ دیتے ہیں. کامران بخاری کہتے ہیں کہ لنڈسے گرام اور دیگر پالیسی ساز چاہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر کمزوری کے ساتھ نہیں طاقت کے ساتھ بیٹھا جائے. وہ کہتے ہیں کہ اگر معاہدہ نہیں ہوا تو افغانستان میں سٹیٹس کو جاری رہے گا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
گزشتہ ہفتے وزیر خارجہ مائک پامپیو نے اشارہ دیا ہے کہ داعش عراق اور شام میں دوبارہ منظم ہو رہی ہے. ان کا یہ بیان افغانستان میں ایک بڑے دہشت گرد حملے کے بعد سامنے آیا ہے جس کے لیے داعش نے ذمہ داری قبول کی تھی. ہمارے ساتھی ندیم یعقوب نے داعش کی جانب سے خطرے کے بارے میں رپورٹ مرتب کی ہے, جبکہ وہ جنوبی ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ وسیع کر رہی ہے. تفصیلات بیان کر رہی ہیں سعدیہ زیب رانجھا.
فروری میں امریکہ نے کہا تھا کہ عراق اور شام میں داعش کو شکست دی جا چکی ہے. اس وقت صدر ٹرمپ نے اعلان کیا عراق میں اور شام میں آئسس شکست سے دوچار ہو چکی ہے, لیکن ان کے اس اعلان کے بعد سے آئسس نے دھیرے دھیرے خود کو پھر سے منظم کر لیا ہے اور وسعت اختیار کر لی ہے. نیو امریکہ فاؤنڈیشن سے منسلک کینڈس رونڈو کا کہنا ہے, لہٰذا ظاہر ہے کہ آئسس کو شکست نہیں ہوئی. میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اس بات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی قسم کے زبانی کلامی کرتب سے اس تنظیم کو صحیح طور پر فوجی یا سیاسی شکست سے دوچار نہیں کیا جا سکتا. ٹویٹ کے ذریعے ایسا نہیں ہو سکتا, پریس ریلیز سے یہ کام انجام نہیں پا سکتا. یہ الفاظ تھے نیو امریکہ فاؤنڈیشن سے منسلک کینڈس رونڈو کے. اور جبکہ تنظیم بہت سارا علاقہ کھو چکی ہے, وہ انٹرنیٹ پر برابر پھل پھول رہی ہے. رینڈ کارپوریشن کی لنڈا رابنسن کہتی ہیں, اس وقت جو بنیادی خطرہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ حملوں پر دوسروں کو اکسایا جائے. لہذا آئسس امریکی سرزمین کو تو نشانہ نہیں بنا رہی, لیکن وہ کامیابی کے ساتھ سوشل میڈیا پر انتہا پسندی کا پرچار, لوگوں کو حملے کے لیے اکسانے اور حتیٰ کہ تربیتی ویڈیوز کا بھی استعمال کر رہی ہے. اور بعض ماہرین کو پریشانی ہے کہ یہ تنظیم نہ صرف عراق میں پھر سے منظم ہو رہی ہے بلکہ افغانستان جیسے ملکوں میں بھی. نیو امریکہ فاؤنڈیشن سے منسلک کینڈس رونڈو کا کہنا ہے, لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ افغانستان آئسس کی تحریک کو دوبارہ فعال بنانے کے لیے ایک آسان ہدف ہے. رینڈ کارپوریشن سے منسلک لنڈا رابنسن جیسی ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان آئسس کو افغانستان سے باہر رکھنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں. سیکیورٹی ماہرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آئسس پاکستان میں بھی قدم جمانے کی کوشش میں مصروف ہو سکتی ہے. سعدیہ زبرانجھا, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بجنے والے ہیں. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. امریکہ کے ایک اعلی ترین فوجی عہدیدار نے کہا ہے کہ افغانستان میں تعینات امریکہ کی انسدادی دہشت گردی فورسز کے مستقبل کے متعلق بات کرنا بہت قابل از وقت ہے. میرین گروپس کے جنرل جوزف ڈینفرڈ, چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف, نے بدھ کے روز پینٹیکون میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ امریکی فوج کے افغانستان سے اپنے دستے نکالنے کے کوئی منصوبے نہیں ہیں. امریکہ 18 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے پچھلے سال سے طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی سلا تیسا ہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ دوحا میں ہونے والے مذاکرات کے تازہ ترین دور سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں سعدیہ زیب رانچھا۔
طالبان وفد کے ایک ترجمان نے دوحا میں کہا ہے کہ دونوں فریق ایک سمجھوتے کے قریب ہیں، جس سے طالبان کی جانب سے اس وعدے کے بدلے میں کہ وہ افغانستان کو دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں بننے دیں گے، امریکی فورسز افغانستان سے نکل جائیں گی۔ طالبان عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ معاہدے کے مطابق امریکی فوجی دستے 2 سال کے اندر افغانستان چھوڑ دیں گے۔ ادھر واشنگٹن میں امریکی فوج کے ایک اعلیٰ ترین عہدیدار جنرل جوزف ڈنفورڈ نے کہا ہے کہ فوجی انخلا سے متعلق بات کرنا ابھی قبل از وقت ہے۔ مذاکرات کے نتیجے میں عملی ماحول واضح طور پر تبدیل ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں صورتحال کا تعین کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد میں وزیر دفاع کو اپنی تجویز پیش کروں گا اور ہمیں امریکہ کے صدر سے بات کرنا ہوگی۔ اسی دوران بدھ کے روز افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا کہ طالبان عسکریت پسندوں نے مغربی صوبے ہرات میں ایک دہشت گرد حملہ کر کے حکومت کی حامی ملیشیا کے کم از کم 14 ارکان کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ امن مذاکرات کے دوران ہوا ہے۔ جنرل جوزف ڈنفورڈ، چیئرمین چیف آف سٹاف کا کہنا ہے، آج جس پیمانے کا تشدد کا واقعہ ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ ہم اور افغان اس بات پر متفق ہیں کہ کسی پیمانے کی مدد ضروری ہے، اسی لیے آج افغانستان کے اندر ہماری فورسز موجود ہیں۔ طالبان نے سن 1996 سے سن 2001 تک افغانستان پر حکومت کی، حتیٰ کہ امریکی قیادت کی فورسز نے وہاں آ کر ظالمانہ حکومت کو اقتدار سے الگ کر دیا۔ بہت سے افغانوں کو خدشہ ہے کہ امریکہ کا انخلا ملک کو ایک اور مہلک اور خونریز تنازع میں دھکیل سکتا ہے۔ خواتین کو یہ خوف ہے کہ ان کی تعلیم، روزگار اور آزادانہ نقل و حرکت پر دوبارہ پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں۔ ایک طالبہ سمیہ مصطفیٰ کہتی ہیں، اس وقت طالبان عورتوں اور ان کی کامیابیوں کے خلاف ہیں۔ اگر وہ امن معاہدے میں خواتین اور ان کی کامیابیوں کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر امن معاہدہ خواتین کو ان کے حقوق دیے بغیر ہوتا ہے تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ طالبان مذاکرات کاروں نے افغان حکومت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کی کٹھ پتلی ہے، لیکن امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک میں پائیدار امن کے لیے بین الافغان مذاکرات ایک بنیادی ضرورت ہے۔ افغان صدر اشرف غنی کہتے ہیں، طالبان اس ملک کا حصہ ہیں، لیکن وہ ملک کے مقدر کا تعین نہیں کر سکتے۔ انتخابات افغان عوام کا قانونی حق ہے اور وہ لازماً اپنی قانونی حکومت کا چناؤ کریں۔ امریکی مذاکرات کاروں کو توقع ہے کہ وہ 28 ستمبر کو طے شدہ افغانستان کے صدارتی انتخابات سے پہلے طالبان کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچ جائیں گے۔ سعدیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کہتی ہیں کہ سندھ کو نائبین اور غیر منتخب افراد کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ ان کے بغیر صوبے میں جو بھی تبدیلی آئے گی وہ جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے آئے گی۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے علی فرقان کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں گرینڈ ڈیموکریٹ الائنس کے مرکزی رہنما کا مزید کیا کہنا تھا، اسلام آباد سے سنتے ہیں یہ رپورٹ۔
وائس آف امریکہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی مرکزی رہنما کا کہنا تھا کہ سینٹ میں نام نہاد جمہوریت کا نام لے کر عدم استحکام کی کوشش کی گئی تو یہ حق صوبوں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جب اپنی ذمہ داری انجام نہیں دے گی تو اسے ہٹانے کے لیے جو بھی جمہوری طریقے ہیں وہ دستیاب ہیں۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بتایا کہ جس طریقے سے حکومت کے معاملات چلائے جا رہے ہیں، سندھ کے زیادہ تر اراکین اسمبلی اس سے خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے صوبائی اراکین ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، تاہم انہوں نے یہ بتانے سے اجتناب کیا کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے کتنے اراکین اسمبلی ان ہاؤس تبدیلی یا اس قسم کے کسی اقدام کی حمایت کریں گے۔
بہت سے میجورٹی جو ایم پی ایز ہیں وہ خوش نہیں ہیں اس کارکردگی سے، وہ خوش نہیں ہیں جس طرح سندھ کے افیئرز چلائے جا رہے ہیں۔ جو بھی ڈیموکریٹک طریقے ہیں، اگر ڈسگرنٹل گروپس بنتے ہیں، ہر پارٹی میں بنتے ہیں، تو اگر کوئی اس طرح کے فارورڈ بلاکس اگر بنتے ہیں تو وہ پھر آئی تھنک کہ اس کے آپشنز ہیں، پاسبلٹیز ہیں۔
کشمیر کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے فہمیدہ مرزا نے کہا کہ وزیر اعظم اور کور کمانڈرز کانفرنس نے اعلان کر رکھا ہے کہ کشمیر کے لیے کسی حد تک بھی جانا پڑا تو جائیں گے اور اس کی پاکستان تیاری کر رہا ہے۔ کسی حد سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر جنگ ہوگی، ہم ایٹمی طاقت ہیں اور اس دن کے لیے ہی جوہری صلاحیت حاصل کی ہے۔
جو ہیجمنی وہ چاہتے تھے اپنے اس ریجن میں کرنا، اور اس کے لیے پاکستان نے اپنے پاس جو بھی پریپیئر کیا ہے اپنے آپ کو، وی آر نیوکلیئر پاور، اور ہم جو ہوگا ظاہر ہے کہ اب اپنے دفاع کے لیے انتظار نہیں کیا جائے گا۔
وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کشمیر پر ثالثی کی پیشکش پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے۔ ان کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا فوری اجلاس بلانا اور 50 سال کے بعد مسئلہ کشمیر کو زیر بحث لاتے ہوئے اسے متنازعہ علاقہ قرار دینا حکومت کی سفارتکاری کا نتیجہ ہے۔
آج کشمیر تو پورا ایک جیل بنا ہوا ہے، وہاں پہ ایک جس طرح کا بلیک آؤٹ کیا، ایک آئرن کرٹن، ٹوٹلی دے آر ڈسکنیکٹڈ ود دا ورلڈ۔ آپ کے وائی فائی ہوں، کیبلز، میڈیا، ہر چیز وہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آج انٹرنیشنل وہ ہے، ان کی آواز ہم ہیں۔ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ وہ ان کے امبیسڈر ہیں، یہ پوری کابینہ ان کی امبیسڈر ہے، ہم جس پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں۔
فہمیدہ مرزا نے کہا کہ بھارت ایک مرتبہ کرفیو اٹھا کے دیکھے، کشمیری سروں پر کفن باندھ کر نکلیں گے۔ پاکستان کی وفاقی وزیر نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ جنگ کی حالت میں جانے سے پہلے دنیا کو آگاہ کریں اور ان کے علم میں لائیں کہ اس خطے میں کیا ہو رہا ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کام کرنے والے ادارے ایف آئی اے کے حکام نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ملک بھر میں انسانی اسمگلنگ کے 20,000 سے زائد واقعات سامنے آئے ہیں، جن میں سے بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ ادھر ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ ملک کے خراب معاشی حالات اور خواتین کی عمومی حالت زار ہے۔ کراچی سے یہ رپورٹ ہمیں ارسال کی ہے محمد ثاقب نے۔
پاکستان میں گزشتہ ایک سال کے دوران ملک سے انسانی اسمگلنگ کے 20,000 سے زائد واقعات سامنے آئے ہیں، جن میں سے بیشتر کا تعلق خواتین اور بچوں سے بتایا جاتا ہے۔ اس بات کا انکشاف ملک میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے وفاقی تحقیقات ادارے کے حکام نے کیا ہے۔ حکام کے مطابق پاکستان سے لڑکیوں کو عام طور پر زبردستی شادی، جنسی استحصال، گھریلو کاموں کے لیے غلام بنائے جانے سمیت دیگر مقاصد کے لیے اسمگل کیا جاتا ہے۔ ان اسمگلرز کا شکار ہونے والی خواتین کی عمریں 2 سے 50 سال کے درمیان دیکھی گئی ہیں۔ انسانی اسمگلنگ کا شکار ہونے والے افراد کو ملازمت، شادی، بہتر معاشی حالات جیسے سہانے خواب دکھا کر اسمگلنگ پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق ان واقعات میں ملک کے نہ صرف غربت زدہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں، بلکہ بڑے شہروں جن میں فیصل آباد، لاہور، ملتان، بہاولپور اور حتیٰ کہ کراچی جیسے بڑے شہر کے رہائشی بھی شامل ہیں۔ حال ہی میں شادی کے بہانے نوجوان لڑکیوں کو چین اسمگل کرنے کی بھی ناکام کوشش کی گئی، جس کے بعد حکام نے فوری طور پر کرتے ہوئے بعض چینی باشندوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا ہے۔ پاکستان نے مسئلے کی سنگینی کے پیش نظر 2018 ہی میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے 2 نئے قوانین متعارف کرائے ہیں۔ ان قوانین کی روشنی میں ملک سے انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کو جرم ثابت ہونے پر 14 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ ایف آئی اے کے سابق افسر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قوانین موجود نہ ہونا مسئلہ نہیں، بلکہ اصل مسئلہ ان پر عمل درآمد اور اطلاع کا ہے۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق انسانی اسمگلنگ کا شکار ہونے والوں میں سے بیشتر تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ خواتین سے متعلق صوبہ سندھ میں قائم کمیشن کی چیئرپرسن نزت شیریں کا کہنا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ خواتین متعلق حکومتی ترجیحات ہیں جو کہیں نظر نہیں آتی۔ ان کے مطابق ادارے بنائے تو جاتے ہیں، لیکن ایسے ادارے قلیل وسائل میں خواتین کی مدد کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ نوزت شیرین کے مطابق غربت اور پھر بعض خواتین گھریلو تشدد سے تنگ آ کر کہیں بھی جانے کو تیار ہو جاتی ہیں۔
ادارے ادھورے ہوتے ہیں تو وہ اپنا مینڈیٹ حاصل نہیں کر پاتے۔ اگر اسکل ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹ، سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ کے تحت اچھے سینٹر بنے ہوتے تو یہ جو غربت ہے، یہ جو کم آمدنی ہے جس کی وجہ سے گھر سفر کر رہے ہوتے ہیں، بدحالی گھر میں اتنی آ جاتی ہے تو وہ کیا کریں، وہ کہیں اور جا کے مزدوری اور وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ پھر غلط کاموں میں انوالو ہو جاتی ہیں.
ماہرین اس بات پر زور دیتے نظر آتے ہیں کہ انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے لوگوں کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرنا، دولت کا ارتکاز روکنا، سماجی شعبے میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری اور پھر اس متعلق سخت قوانین بنانے ہوں گے تاکہ ایسے اسمگلروں کے ہاتھ اپنی زندگی تباہ کرنے سے معصوم اور غریب لوگوں کو بچایا جا سکے. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
امریکہ اور ایران دونوں کا کہنا ہے کہ وہ کشیدگی میں اضافہ یا تنازع نہیں چاہتے. اس سے قبل صدر ٹرمپ نے G7 کے سربراہ اجلاس کے موقع پر کہا تھا کہ وہ آئندہ ہفتوں میں صحیح مول میں ایرانی صدر حسن روحانی کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہیں گے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اعلیٰ سطحی مذاکرات کی راہ میں رکاوٹیں بدستور حائل ہیں. وائس آف امریکہ کے لیے سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
صدر ٹرمپ نے فرانس کے صدر ایمینول میکرون کے استفسار پر سب کو حیران کر دیا، بالخصوص تہران میں موجود افراد کو، جب انہوں نے بہت خوش آئند انداز میں جواب دیا کہ وہ واقعتاً اس بارے میں اچھے امکانات دیکھتے ہیں کہ آئندہ ہفتوں میں صدر حسن روحانی سے ملاقات کریں. اس بیان سے ان قیاس رائیوں میں تیزی آئی ہے کہ یہ ملاقات ستمبر کے آخر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ہو سکتی ہے. بدھ کے روز جب پینٹاگون میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ آیا امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ختم ہو چکی ہے، تو وزیر دفاع مارک اسپر نے اس کا جواب یوں دیا.
We are not seeking conflict with Iran. We want to engage with them diplomatically.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، ہم ان کے ساتھ سفارتی ذرائع سے بات کرنا چاہتے ہیں. ادھر ایران میں دورے پر آئے جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے نے جب تہران اور واشنگٹن کے درمیان مصالحت کی پیشکش کی تو ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ کشیدگی میں شدت نہیں چاہتا. تاہم انہوں نے مزید کہا،
We believe every country should be able to enjoy its rights under international law.
ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ملک بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنے حقوق سے محظوظ ہو سکتا ہے. تہران واشنگٹن کشیدگی میں گزشتہ سال اس وقت اضافہ ہوا تھا جب صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ بین الاقوامی معاہدے سے امریکہ کو باہر نکال لیا تھا. یہ معاہدہ ایران پر اس کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے عوض بین الاقوامی پابندیوں کے خاتمے کا متقاضی تھا، جبکہ صدر ٹرمپ نے تہران پر مزید پابندیاں عائد کر دیں. خارجہ پالیسی کے امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اب وقت ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی طرح کا سربراہ اجلاس ہو جائے. واشنگٹن انسٹیٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی سے وابستہ باربرا لیف کہتی ہیں،
A meeting is not a negotiation. It will be quite, I would say, a seismic event. If that
Trump روحانی ملاقات اگر ہوتی ہے تو کافی حد تک زلزلہ خیز ہوگی، لیکن ملاقات مذاکرات نہیں ہوتے. مذاکرات لازمی طور پر طویل اور پیچیدہ عمل ہوگا. بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر حسن روحانی صرف تصویر کھنچوانے کے حق میں نہیں ہیں. رینڈ کارپوریشن سے وابستہ دالیا داسا کے الفاظ،
I think the Iranians very much worry about a photo opportunity.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال میں ایرانی اس بارے میں واقعی پریشان ہیں کہ یہ محض ایک تصویر کھنچوانے کا عمل نہ ہو جس کا فائدہ ٹرمپ کو ملے، لیکن اس سے امریکہ کی طرف سے کوئی قابل ذکر رعایت تہران کو نہ ملے. بعض تجزیہ کاروں کے مطابق ایرانی رہنما صدر ٹرمپ کے شمالی کوریا کے رہنما کم جانگ ان کے ساتھ سربراہ اجلاس سے بھی نتائج اخذ کر رہے ہیں جو طویل تنازع کا حل فراہم کرنے میں ناکام رہے اور شمالی کوریا کے لیے بین الاقوامی پابندیوں کا خاتمہ بھی نہ ہو سکا. سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران سے مذاکرات کا خواہش مند ہے تو اسے سن 2015 کے معاہدے کا مشاہدہ کرنا چاہیے جس میں اقتصادی پابندیوں میں نرمی کے بدلے ایران کی جوہری سرگرمیوں کو محدود کیا گیا تھا. جمعرات کے روز ملائیشیا میں اپنے دورے میں ظریف نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ ایرانی عوام کے خلاف اقتصادی دہشت گردی کر رہا ہے. جواد ظریف کا کہنا تھا،
It won't be possible for us to engage with the United States unless they stop imposing a war.
جواد ظریف کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اس وقت تک مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک وہ ہم پر جنگ مسلط کرنا بند نہیں کرتا اور ایرانی عوام کے خلاف اقتصادی دہشت گردی نہیں روکتا. ہم نے امریکہ سے طویل بات چیت کی ہے، ہم ایک معاہدے پر پہنچ گئے تھے اور اس سے پہلے کہ وہ مزید بات چیت کی توقع کریں انہیں اس معاہدے کو لاگو کرنا چاہیے. یہ تھے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کے الفاظ. اردن کے دور دراز علاقے میں قائم شامی پناہ گزینوں کے کیمپ ازراق میں اپنی نوعیت کے پہلے سولر انرجی پلانٹ سے بجلی کی فراہمی شروع ہو گئی ہے، جس سے کیمپ میں مقیم 40,000 سے زائد پناہ گزینوں کی زندگی میں نمایاں تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے. ساتھ ہی اس سے میزبان ملک اور اس کی ماحولیات کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ منصوبہ اقوام متحدہ کی ایجنسی اور سویڈن کی کیان ایک فاؤنڈیشن کی ایجاد ہے. وائس آف امریکہ کی مارگریٹ بشیر نے حال ہی میں ازرق کیمپ میں پلانٹ کا دورہ کیا. اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسفر امام.
جب ازرق میں 2014 میں کیمپ قائم کیا گیا تو یہاں بجلی نہیں تھی. اب یہاں کی نصف ضرورت صاف اور دوبارہ قابل استعمال بنائی جانے والی سولر انرجی سے پوری کی جا رہی ہے اور رہائشیوں کو روزانہ 16 گھنٹے بجلی مل رہی ہے. یو این پناہ گزین ایجنسی کے کینی ایمانوائل کہتے ہیں
The introduction of solar plant or solar energy in Azraq has been a much relief for the refugees because they can move out at night.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ازرق میں سولر انرجی متعارف کرانے سے پناہ گزینوں کو کافی سہولت حاصل ہوئی ہے، کیونکہ وہ رات کو بھی چل پھر سکتے ہیں، طلبہ رات میں پڑھائی کر سکتے ہیں، جب گرمی ہو وہ پنکھا خرید سکتے ہیں، ان کے پاس فریج ہے ٹھنڈے پانی کے لیے. $74 لاکھ کا یہ منصوبہ مختلف فیز میں مکمل ہوا. پلانٹ کا پہلا حصہ 2017 کے وسط میں کھولا گیا، جس کے بعد اس کی توسیع 2018 میں ہوئی. جلد ہی تیسرے فیز میں آن لائن کر کے اس کی صلاحیت کو بڑھایا جائے گا تاکہ کیمپ کی 70% ضرورت کو پورا کیا جا سکے. ساتھ ہی بجلی کی مد میں آنے والے اخراجات میں سالانہ $10 لاکھ کی بچت بھی ہوگی. یہ پلانٹ کیمپ میں رہنے والے بعض نوجوانوں کی ٹریننگ اور ملازمتوں کا ذریعہ بھی ہے. پلانٹ کی دیکھ بھال اور مرمت کے انچارج عبداللہ صالح الہوائی کہتے ہیں
I like the work. It gave me new training. My background is as a general electrician doing technical and maintenance work.
وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کام پسند ہے، انہوں نے مجھے ٹریننگ دی. میرا پس منظر جنرل الیکٹریشن کا ہے لیکن یہاں ٹیکنیکل اور مرمت کا کام کر رہا ہوں. سولر انرجی پہ کام کا یہ میرا پہلا تجربہ ہے، میں نے یہاں بڑا کچھ سیکھا ہے. اقوام متحدہ کے کمشنر برائے پناہ گزین فلپ گرانڈی نے جون میں ازرق کا دورہ کیا. انہوں نے دیکھا کہ سولر انرجی پلانٹ کا فائدہ پناہ گزینوں اور میزبان ملک دونوں کو پہنچ رہا ہے. کمشنر فلپ گرانڈی کا کہنا ہے کہ
کنیکٹڈ ٹو دی پاور گرڈ اینڈ اٹ فیڈز ایکچولی دی انٹائر کیمپ بٹ واٹ از ویری امپورٹنٹ اٹ از آلسو یوزڈ بائی دی لوکل کمیونٹی.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاور گریڈ کے ساتھ منسلک ہے اور دراصل پورے کیمپ کو بجلی فراہم کر رہی ہے، لیکن اسے مقامی کمیونٹی بھی استعمال کرتی ہے. توقع کے مطابق جب کیمپ یہاں نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں رہنے والوں کو بالآخر واپس لوٹنا ہے، مقامی کمیونٹی اس صاف دوبارہ استعمال کے قابل پائیدار اور سستی انرجی سے استفادہ کرے گی. ازرق کا تجربہ مثبت رہا، جس کے بعد اقوام متحدہ نے اپنا دوسرا سولر پلانٹ اردن کے زاتری کیمپ میں قائم کیا ہے، جہاں 70,000 سے زائد سینئر پناہ گزینوں کے مکانوں کو بجلی مل رہی ہے. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
دنیا بھر میں جنگلی حیات کی تجارت کے حوالے سے ضوابط بنانے والے گروپ نے افریقہ کے جنگلی ہاتھیوں کو پکڑنے اور انہیں چڑیا گھروں میں منتقل کرنے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے، حالانکہ امریکہ اور چند افریقی ملکوں نے اس کی سخت مخالفت کی ہے. اس بارے میں ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ ہے، انجم ہیرلڈ کل کی زبانی.
معدومی کے خطرے سے دو چار جانوروں کی تجارت سے متعلق معاہدے دی کنونشن آن انٹرنیشنل ٹریڈ ان اینڈینجرڈ اسپیسیز ان جنیوا کے رکن ملکوں نے آج منگل کے روز تند و تیز بحث کے بعد افریقہ کے جنگلی ہاتھیوں کو پکڑنے اور انہیں چڑیا گھروں میں منتقل کرنے پر قریباً مکمل پابندی عائد کر دی ہے. اس پابندی کے تحت افریقہ کے جنگلی ہاتھیوں کو پکڑ کر چار دیواری میں مقید کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے. اس میں چڑیا گھروں، سرکسوں یا دیگر انٹرٹینمنٹ کے مقامات پر ہاتھیوں کو لے جانا ممنوع قرار دیا گیا ہے. ہیومین سوسائٹی انٹرنیشنل افریقہ کی وائلڈ لائف ڈائریکٹر آڈرے ڈیل سنگھ کا اس بارے میں کہنا ہے میرے نزدیک مجموعی طور پر ہم خوش ہیں، یہ یقینی طور پر ایک فتح ہے. ہاتھیوں کو افریقہ میں جہاں سے ان کا تعلق ہے رکھنے پر پابندی عائد کرنا قائم رہا ہے. مجھے اس بات پر مایوسی ہوئی ہے کہ ایک سمجھوتا کرنا پڑا جس سے بچ نکلنے کی کوئی نہ کوئی صورت فراہم ہو جائے گی، لیکن ہمیں اس بارے میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اس پابندی میں یورپی یونین کی جانب سے پیش کردہ ترامیم کو شامل کیا گیا ہے، جن کے تحت ان غیر معمولی حالات اور ہنگامی صورتحال میں ہاتھیوں کی منتقلی ہو سکے گی جن کی اجازت سائٹس اینیمل کمیٹی اور انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر نامی ہاتھیوں کے اسپیشلسٹ گروپ کی جانب سے دی جائے گی۔ ہیومین سوسائٹی انٹرنیشنل کے مطابق گزشتہ 7 برسوں کے دوران 100 کے قریب ہاتھیوں کے بچوں کو چین کے چڑیا گھروں میں منتقل کرنے والے افریقی ملک زمبابوے نے بھی اس فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ ماحولیات، سیاحت اور صنعت سے متعلق زمبابوے کی وزارت کے مستقل سیکرٹری منیسوشے مناڈا اوفا کہتے ہیں،
زمبابوے has 84,000 elephant. We have a carrying capacity of 54,000 elephant. So we have 30,000 more elephants.
زمبابوے کے پاس 84,000 ہاتھی ہیں جبکہ ہمارے پاس صرف 54,000 ہاتھیوں کو رکھنے کی گنجائش ہے، اس لیے ہمارے قدرتی وسائل کے مقابلے میں 30,000 کے قریب زائد ہاتھی ہیں، اور اس کا نتیجہ اب یہ ہوگا کہ ہمیں یہ بار اٹھانا پڑے گا جس کی ذمہ داری دنیا میں اور کوئی بھی ملک ہمارے ساتھ نہیں اٹھا رہا۔ سائٹس نامی تنظیم نے ہاتھیوں کی حفاظت کی خاطر پہلے تو مغربی وسطی اور مشرقی افریقہ میں ہاتھیوں کی فروخت پر پابندی عائد کی تھی، تاہم جنوبی افریقہ میں جہاں ہاتھیوں کی خاصی آبادی ہے وہاں تھوڑی سی تجارت کی اجازت دی گئی تھی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
اردو کے ممتاز ادیب اور شاعر علی اکبر ناطق کی یہ کے بعد دیگرے چونکا دینے والی کتابیں سامنے آئی ہیں۔ سن 2010 میں ان کا شعری مجموعہ بے یقین بستیوں میں شائع ہوا۔ بے یقین بستیوں میں سے یاقوت کے ورق تک اپنے شعری سفر کے بارے میں ناطق کیا کہتے ہیں، ہماری ساتھی شہناز عزیز بتا رہی ہیں اس رپورٹ میں۔
میں بانسوں کے جنگل میں ہوں جس کے نیزے بنتے ہیں، صاف ہری لچکیلی شاخوں والا جنگل بانسوں کا، جس کی رگوں میں میٹھا پانی صبح ازل سے جاری ہے۔ لوگ مسافر نیل گگن کے جنگل میں آ جاتے ہیں، دیکھ فضائیں خواب زدہ میٹھی نیندیں سو جاتے ہیں، شاخوں پر جھولتے رہتے ہیں اور دھرتی پر رینگتے ہیں، ڈس لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، سانس ہوا ہو جاتی ہے، آخر خود بھی بن جاتے ہیں سانپ کے اندر جا کر سانپ۔ وائے کس معصوم یہاں سے بچ کر بھاگنے لگتے ہیں، لیکن جنگل بانسوں کا ہے جس کے نیزے بنتے ہیں۔
واہ واہ واہ، بہت۔ اصل میں آپ کی شاعری میں ایک بات میں دیکھی ہے کہ ایک آنکھوں میں نا جب پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کا شعر، ایک تصویر سی آپ کی آنکھوں میں کھنچ جاتی ہے، پتہ نہیں یہ آپ کی شعوری کوشش ہے یا خود آپ کا زمین سے رشتہ بہت رہا ہے۔ حیرت مجھے اس بات پہ ہوئی، اور یہ حیرت میں نے اکثر جو آپ کے بارے میں چیزیں لکھی گئیں اس میں دیکھی، کہ کہاں چھپے ہوئے تھے آپ؟
وہ اصل میں یہ ہے کہ میں نے اپنی ایج کے 33 سال بعد ایک شہر میں قدم رکھا، یعنی 33 سال میں میں کسی نہ شہر میں داخل ہوا، نہ میں نے کسی ادیب شاعر کے پاس بیٹھا، نہ میرا کوئی کسی کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں تھا۔ تو میں بس افسانے لکھتا تھا، شاعری کرتا تھا اور مزدوری کرتا تھا، مختلف گاؤں میں، مختلف علاقوں میں، ادھر ادھر مسجدوں کے مینار بنانے، یہ وہ۔ تو میرا کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تو پھر 2007 میں میں آیا اسلام آباد، یہاں سے پھر میرا وہ آغاز ہوا۔ میری چیزیں سامنے ہیں تو وہ لوگوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک الگ طرح کا شاعر ہے. اس کے بعد بھی میں نے کوئی زیادہ کوشش نہیں کی کہ لوگوں سے تعلقات بڑھاؤں، یہ کروں وہ کروں، مشاعروں میں جاؤں، مختلف تقریبوں میں حصہ لوں.
ایک یہ بھی ہے ذہنیت کہ جب کوئی ویسٹ میں ذکر آ جاتا ہے نا پھر اچانک ہر طرف سے واہ واہ ہونے لگتی ہے. تو آپ کی ایک یہ بھی بات ہے کہ آکسفرڈ اور پینگوئن سے جو آپ کی شائع ہو رہی ہیں چیزیں اور انگریزی میں ترجمے ہو رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پذیرائی ہے، ایک وسیع کینوس آپ کو اب مل رہا ہے. تو کیا اس کا ان سب چیزوں کے بعد کیا رد عمل آپ کو نظر آیا پاکستانی حلقوں میں؟
ابھی تک تو بہت ایک شدید رد عمل ہے، مطلب میرے یہاں پاکستان میں بہت زیادہ دوست بن چکے ہیں، لیکن یہ وہ دوست ہیں جو صرف پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں.
اچھا.
یا سنجیدہ مطلب دوست ہیں.
آپ غزل کہتے ہیں یا بالکل نہیں کہتے؟
میں آپ کہیں گی تو دو شعر سنا دوں گا.
پلیز سنائیے.
دل کے داغ میں سیسا ہے اور زخم جگر میں تانبا ہے، اتنا بھاری سینہ لے کر شخص آوارہ پھرتا ہے. کانچ کے ریزے تیز ہوا میں باولے دوڑتے پھرتے ہوں، ننگے بدن کی چاندنی سے پھر تارا تارا گرتا ہے. آدھے پیڑ پہ سب پرندے، آدھا پیڑ آسیبی ہے، کیسے کھلے یہ رام کہانی، کون سا حصہ میرا ہے.
واہ واہ واہ، بہت.
اور آخری شعر ہے، پیپلوں والی گلیاں اجڑی، ڈھیر ہیں پیلے پتوں کے، پیپلوں والی گلیاں اجڑی، ڈھیر ہیں پیلے پتوں کے، سامنے والی سرخ حویلی میں بھوتوں کا ڈیرا ہے.
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر خدمت ہے. ایک نئے مطالعے میں خبردار کیا گیا ہے کہ دنیا میں بالغ افراد کی آبادی کے ایک چوتھائی سے زائد افراد یا پھر 1 ارب 40 کروڑ افراد کافی حد تک جسمانی ورزش نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے انہیں دل کے عارضے، ٹائپ 2 ذیابیطس، نسیان، بعض طرح کے سرطان اور صحت کے دوسرے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن عالمی ادارہ صحت یا WHO کی رپورٹ کے اجرا کے بارے میں تفصیل بیان کرتی ہیں. یہ اپنی نوعیت کا ایسا پہلا جائزہ یا اسٹڈی ہے جس میں مختلف ادوار میں عالمی سطح پر جسمانی سرگرمیوں یا ورزش کے رجحانات کا پتہ لگایا گیا ہے. اس جائزے میں 168 ملکوں کے تقریباً 20 لاکھ افراد کا احاطہ کیا گیا ہے، اور معلوم ہوا ہے کہ 2001 سے 2016 کے دوران جسمانی ورزش کا فقدان اور غیر فعالیت کی شرح میں کوئی واضح فرق نہیں آیا. عالمی ادارہ صحت یا WHO نے بتایا ہے کہ لوگ زیادہ نقل و حرکت نہیں کرتے، جو باعث تشویش ہے. خاص طور پر خواتین میں یہ مسئلہ دنیا بھر میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ گمبھیر ہے. صرف مشرقی اور جنوب مشرقی ایشیا کو اس حوالے سے استثنا حاصل ہے. رپورٹ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ متمول ملکوں میں جسمانی غیر فعالیت کی شرح کم آمدن والے ملکوں کے مقابلے میں دگنی ہے. اس جائزے کا اہتمام کرنے والی کلیدی آتھر رجائنا گڈ ہولڈ کا کہنا ہے کہ اس جائزے میں دنیا بھر سے مختلف ملکوں میں ورزش کی شرح کا وسیع تر پیمانے پر اندراج کیا گیا.
رینجنگ فرام ایز لو ایز 6% ان یوگنڈا اینڈ موزمبیک ٹو 67%.
آتھر گڈ ہولڈ کہتی ہیں کہ یوگنڈا اور موزمبیک میں یہ شرح 6% رہی، جبکہ کویت میں یہ 67% تک پہنچ گئی. 4 ملکوں میں غیر فعالیت کا تناسب 50% سے زائد رہا. ان میں کویت، امریکہ سموا، سعودی عرب اور عراق شامل ہیں، اور یہ جائزہ 2016 میں مرتب کیا گیا. رپورٹ میں اس مختلف شرح اور تناسب کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ امکان اسی بات کا ہے کہ نسبتاً متمول ملکوں میں لوگ ایسے پیشوں سے وابستہ ہوتے ہیں جن میں زیادہ فعالیت اور حرکت درکار نہیں ہوتی. ان میں کمپیوٹرز کا استعمال یا پھر تفریح کے لیے مختلف ڈیجیٹل چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر اس میں طویل سفر بھی شامل ہے. دوسری جانب رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نسبتاً پسماندہ ملکوں میں لوگ زیادہ تر مزدوری کرتے ہیں جس میں جسمانی سرگرمی درکار ہوتی ہے، اور پھر ان کی نقل و حرکت کے لیے موٹر کی سواری تک رسائی بھی کچھ کم ہی رہتی ہے. رپورٹ میں اس بات کی سفارش کی گئی ہے کہ لوگوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ہر ہفتے 150 منٹ تک کی اعتدال پسند یا پھر 75 منٹ تک سخت جسمانی فعالیت درکار ہے۔ رپورٹ میں حکومتوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ایسے انفراسٹرکچر فراہم کریں جن سے پیدل چلنے یا پھر سائیکل چلانے کی ترغیب ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھیلوں اور تفریح کے لیے بھی ورزش کے رجحان کو تقویت ملے۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر جسٹن ٹویٹس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ۔